متفق و متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں امامداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغضوں کو وہاں گھر میں رکھ کر امامباڑی مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں یہی خواہش کرتا ہوں، خدا کے لیے ممبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے. لوگوں کو اس ممبر حسینی سے محبت کا پیام دو، لوگوں کو اس ممبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو، تاکہ جب آپ کے ممبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمالی علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم نبيين أبي القاسم محمد وعلى المعصومين من آله والمنتجبين من صحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، فقد قال العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران اسلامی، آپ کے پاک احساسات و جذبات دیکھ کر ہمیں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان کس طرح ان افراد کا جو چاہتے ہیں، جو چاہتے کہ خدا کے لیے تعلیمات قرآن کے مطابق ان محروموں کے دردوں کی دوا کرے، اگر جو بھی ہو، جس پلیٹ فارم سے بھی ہو، خواہ وہ اسلامی پلیٹ فارم سے ہو یا کسی اور سیاسی خالصتاً سیاسی پلیٹ فارم سے، جو آپ کے ان احساسات و جذبات جس مقصد کے لیے آپ ان کا احترام کرتے ہیں، اگر آپ کے اس مقصد کے لیے کام نہ کریں تو ایسے افراد پر پھر واویلا ہو. برادران اسلامی، اگر اسلام خدا کی بات کرتا ہے، اگر اسلام قیامت کے متعلق فرماتا ہے، اگر اسلام امور عبادی کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ انسانوں کے مادی اور جسمانی ضروریات کو بھی اسلام نے فراموش نہیں کیا ہے. اسلام میں اگر ایک آدمی جو سرمایہ داروں کی دولت مندوں کی احترام دولت و مال کی خاطر کرے تو ایسی فرد پر اسلام میں لعنت ہے. اسلام میں جو احترام مزدور کو حاصل ہے, جو مقام ایک مستضعف اور محروم کو حاصل ہے, کبھی بھی وہ ایک دولت مند اور بالا تر آدمی کے لیے نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سوشلزم کے نعرے لگانے والے ہمیں بتائے کہ وہ اپنی کتاب میں کہیں بتا سکتا ہے کہ یا کارل مارکس نے, یا لینن نے, یا کسی اور کمیونسٹ لیڈر نے کسی مزدور کا ہاتھ چوم لیا ہو؟ اگر یہ فخر حاصل ہے تو صرف مسلمانوں کو کہ وہ یہ بتلا سکتے ہیں کہ جب حضرت ختم مرتبات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہی ہیں, مدینہ کے مسلمان استقبال کے لیے باہر آئے ہیں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہاتھ اور مصافحہ کر رہے ہیں تو ایک مزدور کے ہاتھ پر پینے لگے ہوئے تھے. حضور نے سوال کیا, یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس مزدور نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, اپنی مزرعی میں, اپنی کھیت میں بچوں کو حلال رزق کمانے کے لیے میں نے بیلچہ چلا کر میرے ہاتھوں کو پینے لگ گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کائنات, التی غی کائنات, اس مزدور کا ہاتھ اٹھا کر اس کو چومتا ہے اور فرماتا ہے ہاذہ ید لا تمسہ النار, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کا آگ کبھی نہیں جلا سکتا.
اسوہ رسول ہے, اسوہ رسول ہے,
ہمارا وہ رسول ہے.
میرے مسلمان بھائیوں, میرے غریب بھائیوں, آپ ان ناروں کے فریب میں نہ آئے. خود سوشلزم کے علم بردار روسیہ آج جو لوگ وہاں گئے ہیں آ کر روح بتاتے ہیں کہ وہاں محروم اور عوام کے ساتھ کیا ایک سلوک ہوتا ہے یا نہ. جو روس کے کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہے ان کے ساتھ اور سلوک کیا جاتا ہے, اور جو عوام ہے ان کے ساتھ اور سلوک کیا جاتا ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, شیعہ ہو یا سنی, اے مسلمان, ذرا بانی اسلام اور خلفائے راشدین کی حکومت کا دور یاد کرو کہ کس طرح محرومین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور اس کے بعد آج اگر آپ ایرانی اسلامی کے جس میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے اس کی طرف نظر کریں آج وہاں سب کچھ غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہے بنیاد مستضعفین غریبوں کے لیے ہر شہر میں جن کے گھر نہیں ہیں گھر تعمیر کر رہے ہیں غریبوں کے لیے زمینیں آباد کر کے دے رہے ہیں غریبوں کے لیے دوسری ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں آج بھی اگر ہم یا سرمایہ داری اور یا سوشلزم کے نعرے کے دکے میں آ جائے تو پھر ہم سے بدبخت لوگ کون ہوں گے میرے مسلمان بھائیو اسلام میں قومیت پرستی نہیں ہے اسلام نے وہ جو قومیت پرستی کا تصور تھا یہ عرب ہے یہ عجم ہے اسلام نے سیاہ و سفید اور دوسری تبعیضات اور فروق سب کے سب ختم کر دیے اسلام نے اعلان کر دیا لا فخر للعربی علی العجمی ولا للابیض للاسود پس آج اگر کوئی قومیت کا نعرہ لگائے گا تو یہ تعلیمات قرآن اور اصول اسلام کے منافی اور خلاف ہے اسلام میں عرب ہے عجم ہے پٹھان ہے پنجابی ہے بلوچ ہے سندھی ہے سیاہ ہے سفید ہے سب کے سب ایک ہے اسلام میں اگر فرق ہے تو الا بتقوی اللہ تقوی خدا کے ساتھ آج وہ لوگ قومیت کے نام پر مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے تاکہ سامراج و استعمار کے لیے امریکہ اور روس کے لیے قربانی کا دمبا اور بکرا بن کر وہ ان کو تقسیم کرے تو نہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے اور نہ اس وقت کے مسلمان میرے مسلمان بھائیوں آج الحمدللہ ہر جگہ مسلمان آباد ہو گئے ہر جگہ مسلمان دیدار ہو گئے ہیں وہی مصر جس سے قومیت کا نعرہ بلند ہوا تھا آج وہاں پر اللہ اکبر اسلامیہ کے نعرے ہیں فورا اسلامیہ جمہوریہ اسلامیہ آج وہاں پر مصری خواتین نے مغربی خواتین کا کچھ وقت تقلید کیا تھا لیکن آج وہ سمجھ گئے کہ مغربی خواتین غلط راستے پر چل رہی ہیں آج مصر کی خواتین بیدار ہو گئی ہیں اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج مصر کے خواتین جو یونیورسٹیوں میں درس پڑھتے ہیں کالج جاتے ہیں آج وہ اسلامی حجاب کر کے درس پہ جاتی ہیں آج ملیشیا کی خواتین میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو رہا ہے ملیشیا کی خواتین حجاب کر کے کالج جاتے ہیں. آج اگر آپ کے کانوں میں یہ خبر آتا ہے کہ مصر میں پولیس نے قیام کیا ہے تو یہ صرف اسلام کی بیداری کی وجہ سے. آج وہی مصری سمجھ گئے ہیں کہ جنہوں نے قومیت کا نعرہ لگایا ہم یہ امریکہ اور اس کے غلام بنایا. ہمیں نہ انہوں نے فلسطین واپس کروایا اور نہ ہمیں کوئی اور فائدہ پہنچایا سوائے اس کے کہ ناصر کی زمانے میں مصر روس کا طفیلی تھا اور سادات و حسنی مبارک نے آج مصریوں کو امریکہ کا غلام بنایا ہے. اے مسلمان بھائیو, پاکستان کو مسلمانوں نے کس لیے بنایا تھا؟ جس طرح کے عام نعرہ کیا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یعنی پاکستان اسلام کے لیے, تاکہ مسلمان اللہ کی حاکمیت اسلامی نظام کے تحت برادر وارانہ زندگی گزار سکے. لیکن افسوس, جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا, جتنی بھی حکمران آئے, جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے تھے, جس چیز کو انہوں نے بھول دیا وہ اسلام تھا. جو بھی آیا اقتدار کے خاطر, اقتدار کے نشے میں, یہاں تک کہ موجودہ حکمران اس نے بھی لوگوں کے پاک احساسات و جذبات سے فائدہ اٹھا کر اسلام کا نعرہ لگایا. لیکن ہمیں تو پہلے پتہ تھا کہ یہ فراڈ ہے, یہ اسلام کے نام پر اپنے لیے تخت و تاج بنا رہا ہے. لیکن آج تقریباً وہی جماعت بھی جنہوں نے ان کے ساتھ ریفرنڈم میں ساتھ دیا تھا, آج اس اقرار پر مجبور ہو گئی کہ ضیاء الحق اسلام کے لانے میں مخلص نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو پھر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایسے حکمران جو خود بھی دل کے گہرائیوں میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتے, جن کے گھروں میں بھی اسلام نہیں ہے, جن کے دفتروں میں بھی اسلام نہیں ہے, جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن یہاں تک کہ جب باہر جاتے ہیں تو غیر اسلامی مراسم میں شرکت کرتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, ایسے افراد سے اگر ہم یہ توقع رکھے کہ ہمارے لیے اسلامی نظام نافذ کرے گا, یا ایسی بیوروکریسی سے جو اب تک ذہنی طور پر اسلام کو تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ انگریزوں کا جو رواج ہے
رول اور کمزور کر سکتا ہوں, اما جو بنیادی احکام ہے اسلام کے اور سب سے مہم کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین, اس کے طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دیا. اور پھر اگر اسلام کا نعرہ لگایا تو اسلام کے تحت چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام صرف ایک فقہ کا نام نہیں ہے, اسلام فقہوں سے بالاتر ہے.
تو پھر اس اسلام کے نیچے ہر مسلک والے کو اپنے اپنے معتقدات کے مطابق آزادی دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے فقہ جعفریہ کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے مرحوم مغفور قائد علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی قیادت میں پاکستان کے شیعہ جمع ہو کر حکومت سے یہ معاہدہ کروایا کہ جو بھی قانون بن چکا ہے جس میں فقہ جعفریہ کو نظر انداز کیا ہے ایسے قوانین میں ترمیم کیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی جو قوانین بنائیں گے ان میں شیعان حیدر قرار کے لیے فقہ جعفریہ کا لحاظ رکھا جائے گا، لیکن افسوس کہ حکومت نے جزوی طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد تو کیا، لیکن بعد میں مفتی صاحب اللہ مقامہ کے زمانے میں اس معاہدے کے خلاف ورزی کی، اور آج تک وہ پسو پیش کر رہی ہے۔ اس روز زکات کے مقابلے میں شیعہ زمینداروں سے کئی گنا زائد مالیات لی جا رہی ہے۔ اس طرح بعض قوانین بنائے گئے جن میں فقہ جعفریہ کو نظر انداز کیا، اور جب کوئٹہ میں 6 جولائی 1985 کو ہمارے بھائیوں نے ایک پر امن جلوس نکالنا چاہا تو دشمنی مشترک جو کفر ہے اس کے مقابلے میں سیسا تلائی دیوار بن جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے سوال کروں گا، امریکہ اور روس نظریاتی طور پر ان کے درمیان مشرق اور مغرب جیسا فاصلہ ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جینیوا میں گورباچوف اور ریگن مسلمانوں کی نابودی کے لیے، اسلامی انقلاب کی ناکامی کے لیے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ جب وہ جمع ہو سکتے ہیں تو اے شیعہ، اے سنی، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث، کیا ہم سب اسلام کی تحفظ کے لیے، دشمنان اسلام کی سازش و ناکامی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ میرے مسلمان بھائیوں، جس انداز میں آج روس اور امریکہ مسلمانوں کے خلاف سازش میں مشغول ہو گیا ہے، شاید گزشتہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ آج مسلمان میں بیداری آ چکی ہے، آج سرمایہ دار نظام کا توڑ اسلامی نظام ہے، آج سوشلزم کے لیے چیلنج سرمایہ داری نہیں ہو سکتی، وہ اسلامی اقتصاد ہے۔ لذا آج نہ امریکہ روس سے ڈرتا ہے اور نہ روس امریکہ سے، بلکہ دونوں اسلام سے ڈرنے لگے ہیں۔ آج دونوں اسلام کے مقابلے میں متحد ہونا چاہتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کے دلوں میں قرآن اور خدا اور رسول کی محبت ہے، آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شرافت، مسلمانوں کی عفت محفوظ رہے، تو سوائے اس کے کہ اسلام کے نام پر متحد ہو جائے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرا زیادہ تر خطاب آپ بھائیوں سے ہے، عوام سے ہے۔ میرا خطاب ان حکمرانوں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کو سپر طاقت کی جگہ پر امریکہ یا روس کو سپر طاقت تسلیم کیا ہے۔
سپر پاور ہے خدا،
لا الہ الا اللہ،
سپر پاور ہے خدا،
لا الہ الا اللہ،
روس نہ امریکہ،
لا الہ الا اللہ۔
میرا خطاب ایسے حکمرانوں سے نہیں ہے، ایسے افراد سے نہیں ہے جو قبلہ کو اجتماع کر کے کعبے کی جگہ پر یا وائٹ ہاؤس کے سامنے جھکے یا کرملین کے سامنے جھکے. میرا خطاب ان مسلمان بھائیوں سے ہے کہ جن کا قبلہ کعبہ ہے, جن کا حاکم خدا ہے, جن کا نظام خدا, جن کا نظام قرآن ہے. میرا خطاب ان مسلمانوں سے ہے کہ جو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں, قسم بے خدا, اگر ہمارے حکمران خواہ عرب میں ہے, خواہ ترکیہ میں ہے, خواہ انڈونیشیا میں ہے, خواہ یہاں پر ہے, ہوش میں نہ آئے تو جو بھی ہو, مسلمان ایک دن اسلام کی خاطر, اللہ کی خاطر ان افراد کو اپنے تخت و تاج سے محروم کر دیں گے. کیونکہ مسلمان جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں, تو اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان صرف سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتا, بلکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں جو بھی طاغوت سامنے آئی, جو بھی بت آئی, ہم اس کی اطاعت کبھی نہیں کریں گے. لذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسلامی نظام ہو, تو اسلامی نظام کے لیے سب سے پہلا کام ہم عوام کو کرنا ہے, اور عوام وہ طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آئے, اس کے پیچھے امریکہ ہو یا اس کے پیچھے روس ہو, عوامی طاقت اس کو رلتا ہوا عوام آگے اپنے منظر. فرانس سے آزادی حاصل نہیں کیا, فلیپین کی عوام نے مارکوس جس کے پیچھے امریکہ تھا اس کو تخت و تاج سے محروم نہیں کیا. کیا ایران میں عوام نے شاہ کو ملک سے باہر نہیں پھینکا؟ اگر ایسا ہے کہ عوام میں طاقت ہے, اگر اس طاقت کو خدائی طاقت کے ساتھ ملائیے, اگر اس طاقت کو خدا کے ساتھ مربوط کرے, اللہ پر توکل کرے, تو پھر نہ امریکہ اس طاقت کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے اور نہ روس. آج اگر افغانستان میں ہمارے مجاہدین بھائی چھوٹے اسلحے کے ساتھ 5-6 سال روس کو وہاں گرفتار کیا ہے, روس کو وہاں سرگردان کیا ہے, تو یہ ان مجاہدین کے اسلام خدا و قرآن پر بھروسے کی برکت سے. اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم خدا پر توکل رکھتے ہیں, تو قسم بخدا تو پھر ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. کیا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ کو یاد نہیں, جس میں فرماتے ہیں کہ کیوں تم اپنے کو دوسرے کا بندہ قرار دیتے ہو جبکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں, آج ہمیں اگر ان بڑے بڑے طاغوتوں سے, بتوں سے, امریکہ اور روس اور ان کے ایجنٹوں سے آزادی حاصل کرنا ہے, تو پھر ہمیں متحد ہونا چاہیے, ہمیں اتفاق و اتحاد کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دینا چاہیے. آج اگر ہم سنی شیعہ, دیوبندی بریلی اہل حدیث, ان جھگڑوں میں مشغول رہے
تو پھر اسلامی نظام تو نہیں آئے گا، بلکہ ہم پہ اگر آج امریکہ مسلط ہے تو پھر یہ چودھری جا کر کوئی دوسرا چودھری آ جائے گا۔ پس برابر این ضرورت ہے اتحاد کی۔ قرآن ہمیں پکارتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں سب کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف اور انتشار نہ کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے مسلمانوں آپس میں جھگڑے مت کرو، اگر تم جھگڑوں میں مشغول ہو گئے تو کمزور بن جاؤ گے، تو پھر تمہاری ہیبت، تمہاری ہوائی، تمہارا روب جو دشمنان اسلام کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ سنی شیعوں کے مقدسات کا احترام کرے، شیعہ سنی کے مقدسات کا احترام کرے، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح نہ کرے، ایسا کام جس سے ایک دوسرے کے دل آزاری ہوتا ہو اس سے شدت کے ساتھ اجتناب کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی پیروی امام ابو حنیفہ ہے تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب زید شہید جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند مبارک ہے، اس نے جب اپنی دور میں حکومت کے خلاف انقلاب لایا تو امام ابو حنیفہ پہلی شخص تھے جنہوں نے ان کی تائید کی۔ میرے شیعہ بھائیوں، اگر آپ وہ کسی گاؤں پر، کسی قصبے پر، کسی شہر پر بمباری کرتا ہے یا گھروں کو خراب کرتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ یہ شیعہ مسجد ہے یا یہ سنی، یہ بریلوی مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا علی حدیث و دیوبند، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں روس اور ببرک کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، بس اس کے گھروں کو خراب کرو۔ اگر سن 65 میں یا سن 71 میں ہندوستان کے طیارے آتے تھے تو وہ بھی یہ فرق نہیں کرتا تھا کہ یہ مدرسہ شیعوں کا ہے یا سنیوں کا ہے، یہ آبادی شیعوں کا ہے یا سنیوں کا ہے۔ مسلمانان عالم، اگر ہماری قتل کرنے میں دشمنان اسلام فرق نہیں کرتے، بس ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے دشمن کو موقع فراہم کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اگرچہ مسائل بہت ہیں لیکن سب سے مہم مسئلہ آج ہمارے لیے وحدت اسلامی ہے۔ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے اپنی شیعی تحفظ کو، اپنی شیعی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے طرف اخوت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہاں وہ بریلوی مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا اہل حدیث اور یا دیوبند، جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مربوط ہو یا جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ، ہماری نظروں میں یہ نام مہم نہیں ہے، ہماری نظر میں اسلام ہے۔ جو بھی اسلام کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہو، جس کا بھی دل قرآن کے لیے دھڑکتا ہو، جو بھی اپنے دل میں کفر سے، امریکہ روس سے نفرت رکھتا ہو، ہم اخوت اور اتحاد کا ہاتھ ان کے طرف بڑھاتے ہیں۔
میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمیں پاکستان عزیز ہے تو پاکستان کو بھی ہم اسلام کے نام پر تحفظ کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت و شرافت کے ساتھ یہاں زندگی کریں، ہمارے استقلال پر بات نہ آئے، تو پھر ہمیں اللہ و قرآن کی طرف پلٹنا ہے. اور اللہ و قرآن وہ طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا. پھر میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ ہمارا اتحاد سے مقصد شیعہ اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی بھائی اپنے مسلک کے مطابق اپنے فقہ کے مطابق عمل کرتا رہے، شیعہ اپنے فقہ کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہ کرے، ایک دوسرے کو تسلیم کرے، اس کے بعد مشترکہ طور پر دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں. ہم فقہ جعفریہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے فقہ جعفریہ کو چھوڑ لیا یعنی ہم شیعہ باقی نہیں رہ گئے، ہم شیعہ رہیں گے اور ہمارے بھائی سنی رہیں. لیکن دشمنان اسلام کے مقابلے میں متحد و متفق ہو جائے. بس ایک مرتبہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے فقہ جعفریہ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے، ہاں ہم نے ایک قدم آگے ضرور بڑھایا ہے کہ کل ہم صرف فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے تھے، آج اس سے بالا تر ہو کر اسلامی نظام جس میں سنیوں کے لیے اپنے فقہ اور شیعوں کے لیے اپنا فقہ محفوظ رہے. میرے مسلمان اگر ہم فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ مطالبہ صرف ہم حکومت سے نہیں کرتے بلکہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ہے. ہم فقہ جعفریہ کا صرف حکومتی ادارات میں نافذ کرنے کے لیے مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں بھی فقہ جعفریہ کے نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے اوپر فقہ جعفریہ نافذ کرنا نہ چاہے اور حکومت سے صرف مطالبہ کرے تو یہ تو لما تقولون بس صحیح نہیں ہے. اس لیے میری یہی آپ سے خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے کو شیعہ سمجھتے ہو تو یہ مولا صاحب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر آپ گھر جائیے کہ کیا فرماتے ہو بزرگوار، کہ اگر 100,000 کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو اور اس شیعہ سے تقوام میں کوئی اور آدمی آگے ہو تو یہ شیعہ کہلانے کے مستحق نہیں ہے. میرے شیعہ بھائی، شیعہ نمازی ہوتا ہے، شیعہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے، شیعہ روزہ دار ہوتا ہے، شیعہ معصیت خدا سے ڈرتا ہے، شیعہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے، شیعہ ظالموں کا دشمن ہوتا ہے، شیعہ یعنی متقی و پرہیزگار. اگر آپ شیعہ ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم صفات شیعہ اپنے اوپر اپنے اندر پیدا نہ کریں تو پھر ہم شیعہ کو بدنام کریں گے. اور مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث آر مت بنو. میرے مسلمان، میرے شیعہ بھائی، اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ کو جو تعلیمات اہل بیت ہے، جو تعلیمات قرآن ہے، ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے. اگر ہم زبان سے تو کہیں شیعہ لیکن عمل میں ہمارے اندر شیعہ کی صفات نہ ہو تو پھر تو واویلا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون دعاتن بغیر السنت کو، لوگوں کو ہمارے طرف بلاؤ کردار کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ. آپ کردار سے سمجھاؤ کہ شیعہ کسی کو گالی نہیں دیتا، شیعہ کسی کو برے الفاظ نہیں کہتا، شیعہ کسی کا دل آزاری نہیں کرتا. شیعہ محبت کا نام ہے، شیعہ خلوص کا نام ہے. شیعہ یعنی سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے والا، علی بن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنے والا. میں اپنے بھائیوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ دین کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف بھی ضرور توجہ کریں اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں. ہم سب مذہب حسین کا، سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عزادار ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں مظلوم حسین کے ماتم کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنے مجالس میں نعرہ حیدری لگائیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو ہمارے زبانوں پر یا اللہ، یا محمد، یا علی کا دل دکھے. مقصد ہم سب کا ایک ہے. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، شیعوں کے لیے فکر اہل بیت نافذ ہو، تو پھر اختلاف کس بات کا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ برادران عزیز، اگر حکومت یا کوئی اور حکومت کے ایجنٹ ہمارے شیعوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہیے تو آپ اپنی فراست اور اپنی ہوشیاری کے ذریعے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر اپنے عمل کے ذریعے ان کو یہ ثابت کرواؤ کہ ہم سب ایک ہیں. جب میدان میں آئیں گے اپنے مقصد کے لیے تو سب ایک ہو کر آئیں گے. اور آخر میں آپ مسلمان بھائیوں کا، بالخصوص اس جلسے کے منتظمین کا، ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.